نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد واحد، إن اشتكى له عضو تداعى له كل الجسد في السهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمور المؤمنين أو بأمور المسلمين فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا. فضل تو بہت ہیں اللہ کے، لیکن مسلمان بنانے کا جو فضل ہے وہ بہت عجیب ہے. دنیا کی ہر نعمت اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور جو نعمت کسی بھی مخلوق کو ملے وہ فضل ہی ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے انجام کے اعتبار سے آدمی پر وبال نہ آئے. اگر انجام کے اعتبار سے آدمی پر وبال اور مصیبت آ جائے تو وہ جو نعمت ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے، پھر وبال بن جاتی ہے. جیسے فرعون کو بہت سی نعمتیں اللہ نے دی لیکن وہ کفر پر مرا، تو اب یہ ساری نعمتیں وبال بن گئی. قارون کو بہت سی نعمتیں اللہ نے دی لیکن وہ کافر مرا، تو اب وہ وبال بن گئی. یوں تو ہر نعمت نعمت ہے اللہ پاک کی، لیکن اسلام کی جو نعمت ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام دوسری نعمتوں کو وبال بننے سے بچا لیتی ہے. یہ اس لیے کہ اس کا انجام جنت ہے، جہنم سے بچ جائے گا ایسا آدمی. ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے تو بچنا کنفرم ہے، پکا ہے. صرف شرط ایک ہی ہے کہ اسلام پر مرنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ہے مگر مسلمان بن کر. بعض چیزیں آدمی کے اختیار میں نہیں نظر آتی، اس کا بھی حکم دیتے ہیں. یہ لا تموتن حکم ہے، تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ہے، تم مر نہیں سکتے جب تک کہ مسلمان نہ ہو. ارے بھائی، ہم جب تک مسلمان نہ ہو ہم نہیں مر سکتے. اگر اس وقت تک اگر موت نہیں آنی ہے تو پھر تو بہت لمبی زندگی چلے گی انسان کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے، اور موت بغیر اسلام کی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہر وقت اسلام پہ آ جاؤ، کیونکہ کبھی بھی مر سکتے ہو. انسان کی زندگی کا بھروسہ تھوڑا ہی ہے کچھ، نہ عمر کے اعتبار سے بھروسہ ہے، نہ قسم کے اعتبار سے مرد ہو یا عورت ہو، نہ صحت کے اعتبار سے کہ تندرست پر بھی موت آتی ہے بیمار پر بھی موت آتی. بیمار اپنی بیماری کو کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے، تندرست لوگ جو تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. ہمارے شکاگو میں ایک صاحب کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، اچانک ان کے گھر سے اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا، تو ساری دنیا یہی سمجھی کہ وہ بیچارہ انتقال ہو گیا جس کا جو بیمار تھا. پتہ چلا وہ نہیں مرا، اس کی بیوی مری. تو بعض مرتبہ تیماردار وہ چلا جاتا ہے، بیمار رہ جاتا ہے. کسی آدمی کی موت میں آدمی تعزیت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ایک جگہ بیماری ہو گئی تھی، فوت کی ہو گئی تھی، تو وہ تعزیت کے لیے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کو. وہ ایکسیڈنٹ کیا ہوا، سر کو چھوٹا سا مار لگا دیکھنے میں، وہ کوما میں چلے گئے. وہ کوما میں گئے تو ایسے کوما میں گئے کہ اس سے واپس ہی نہیں آ سکے، وہ خود ان کی فوتگی کا سبب بن گیا. تو مر نہیں سکتے اور مرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہر دن آخری دن ہو سکتا ہے, ہر شب آخری شب ہو سکتی ہے, مگر اسلام کی حالت میں مرنا ہے. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون کا, کہ ہر وقت اسلام پر رہو, یعنی موت کے لیے تیار رہو. کیونکہ اگر اسلام پر موت آ گئی, جو کہ ایمان کے معنی میں بھی ہے, اسلام اور ایمان دونوں اپنے خاص مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں, مطلب کے اعتبار سے الگ الگ بھی ہیں اور مطلب کے اعتبار سے ایک بھی ہیں, ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے ہیں. مومن بولتے ہیں مسلم مراد لیتے ہیں, مسلم بولتے ہیں مومن مراد لیتے ہیں, اور اپنے خاص اگر معنی دیکھیں گے آپ میننگ کے اعتبار سے جائیں گے تو پھر الگ الگ بھی ان کا مفہوم ہوتا ہے. ایمانیات کا تعلق اندرون سے ہے, عقائد سے ہے, اور اسلام کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے. اسلام دلیل ہوتی ہے, دلیل ہے ایمان پر. ایمان والا ہے اس کا کیا پروف ہے کہ بھائی عمل کرتا ہے, مسجد آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پابند ہے نماز کا. جو پکا نمازی ہے وہ پکا ایمان والا بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہو, خاص طور پر اندھیرے کے وقت میں, اس کے ایمان کی گواہی دو. اندھیرے کی نماز یعنی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں جو آدمی مسجد آتا ہو, وہ پروف ہے, وہ ثبوت ہے کہ وہ ایمان والا ہے. ایمان والا نہ ہوتا تو یہ اسلام نہ دکھاتا. اسلام ہے مل اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, حدیث جبرائیل میں, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے دو مہینے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ایک طالب علم بن کر, ایک اسٹوڈنٹ بن کر. اور ایک پوری تفصیل ہے حدیثوں میں کہ عجیب و غریب انداز میں آ کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے, اتنے قریب ہو کے بیٹھے کہ آپ کے گھٹنے اور ان کے گھٹنے مل گئے. آپ بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے, وہ آ کے ایسے بیٹھ گئے, اور اتنا قریب ہو گئے کہ دونوں ٹچ ہونے کے قریب تھے یا ٹچ ہو رہے تھے. اور ایک دم صاف ستھرا آدمی تھا, بال بھی ایک دم کالے سیاہ, نوجوان, خوبصورت بھی بہت زیادہ, خوبصورت بھی, سیاہ بال بھی, صاف ستھرا بھی. اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب سچویشن تھی, یہ آدمی لگتا نہیں تھا کہ سفر کر کے آیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی یہ سہولتیں تو تھی نہیں اس وقت. تو دوسرا آدمی ہے, دوسرے شہر کا, دوسری جگہ کا آدمی ہے. اگر دوسری جگہ کا ہے تو اس کے جسم پر گرد و غبار, اس کے کپڑوں پر گرد و غبار, مائل کچھ تو ہونا تھا, ایک بال برابر جو ہے نا, کوئی اس میں گرد وغیرہ نہیں تھی, اور بالکل نوجوان آدمی تھا. تو نوجوان کو کون نہیں جانتا جو شہر کے اندر بستی کے اندر ہوتا ہے. لگتا یہ تھا کہ بالکل یہیں کا آدمی ہے, لیکن یہاں کا نہیں تھا چونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں تھا. اب اس نے سب کا سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, چار سوالات اس نے کیے, ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کی حقیقت کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, اور قیامت کب آئے گی. یہ چار باتیں اس نے پوچھی. ایمان میں آپ نے ایمانیات کا بیان فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے رسولوں پر لائے, اللہ کی کتابوں پر لائے, اللہ کے فرشتوں پر لائے, تقدیر پر ایمان لائے, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان, آخرت پر ایمان لانا, اور آخرت میں انسان کا پہنچایا جانا. بعض لوگ دو الگ الگ بیان کرتے ہیں, بعض لوگ دو ایک بیان کرتے ہیں. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت میں جائیں گے اور وہاں آخرت ہے, اور ایک یہ ہے کہ انسان دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور اٹھا کے اس آخرت میں پہنچایا جائے گا جو اس دنیا کے علاوہ ہے. یہ ایمان ہے. جب ایمان کی یہ بات آئی تو ایک اصولی بات عرض کر دوں آپ سے. ایمان جو ہے وہ ایسے ہی ٹوٹتا ہے جیسے نماز ٹوٹتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھا تو اب ٹوٹتا نہیں کبھی. وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو مسلمان کیسا نہیں سمجھیں گے. یہ شبہ ہوتا ہے. مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں, مسلمانوں کے اندر تفریق ہے, مسلمانوں میں گروپ بندیاں ہیں, مسلمانوں میں ایک دوسرے کی تکفیر ہے, وہ اس کو کافر بولتا ہے, وہ اس کو کافر بولتا ہے. اور ایک سیدھا سادہ مسلمان وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھ رہا ہے, جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو مسلم کیسے نہیں مانیں گے. हम कौन होते ये बोलने वाले, हमको थोड़ी हुक्म लगा सकते किसी पर, हम थोड़ी फतवा दे सकते किसी पर। तो ये मालूम होने वाली जो बात है या मालूम रखने की जो बात है वो ये है कि ईमान भी टूटता है, और टूटने के बाद अगर कोई कलमा पढ़ता रहे तो ऐसे ही है जैसे बगैर वजू के नमाज पढ़ते रहना। आई बात समझ? बगैर वजू के अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता रहेगा तो देखने में नमाज का एक्शन है लेकिन नमाज नहीं है। कपड़े साफ नहीं है, नमाज पढ़ रहा है, पाक नहीं है, चूंकि पाक ही शर्त है। तो कपड़ों पाक नहीं होने के बावजूद जो नमाज पढ़ रहा है तो नमाज का एक्शन है, वो नमाज नहीं है। नियत नहीं है किसी की, खाली उठक बैठक कर रहा है, एक्टिंग तो नमाज की है पूरी, लेकिन उसको तो नमाज नहीं बोलेंगे हम। इसी वजह से फुकहा ने लिखा है कि अगर आदमी कहीं फंस जाए बाज मरतबा और वजू नहीं है, उसको जा भी नहीं सकता, तो क्या करेगा? नमाज में वजू टूट गया मिसाल के तौर, खुदा न खास्ता, जो हमारे उलमाए किराम मसले बताते ना, जहां मसलों के हल्के होते हैं उसमें यह बात आपको बताई जाएगी, वजू टूट गया। अब दो सूरतें हैं, एक तो यह है कि आदमी अपनी नाक पे हाथ रख के इशारा करके चला जाए, जगह नहीं है, अपने पीछे वाले को अपने सामने, उसके सामने लाए, उसके पीछे वाले को उसके सामने लाए, ऐसा जगह खाली करता जाए और आगे निकल जाए। बहुत लोग ऐसी हिम्मत करना मुश्किल है, हालात भी नहीं होते कि आप दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, वो नाराज हो जाएगा, मुझे टच क्यों किया तू मेरे को। एक सूरत यह है, दूसरी सूरत यह है कि आदमी नमाज तोड़ के बैठ जाए, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये बैठा हुआ, क्या करेंगे, वजू नहीं है। तीसरी सूरत यह है कि नमाज की नीयत तोड़ दे, क्या मैं नमाज में नहीं हूं, उसके बाद लोगों के साथ उठक बैठक करता रहे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसे नमाज की नीयत नहीं है, या वजू नहीं है, या कपड़े पाक नहीं है, जो शराइत नमाज है अगर वो नहीं पाए गए और एक्टिंग पाई गई तो उस एक्टिंग को नमाज नहीं बोलेंगे, चाहे पढ़ता रहे आदमी। ला सलात अली मन ला वजू अलहू, जिसके पास वजू नहीं होता उसके पास में नमाज नहीं है। हुजूर पाक सासम फरमाया नमाज जो है वो जन्नत की मिफ्ता है, चाबी है, की है, और नमाज की मिफ्ता जो है ना वो वजू है, वो मिफ्ता सलात या तहूर, हदीस शरीफ है ये। एक मौलाना बयान कर रहे थे कि बगैर वजू के नमाज नहीं होती, तो अपने पास अमेरिका में आदत है ना हाथ उठाने की, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब एक आदमी बयान कर रहा है, उसको बयान करने दो, आपको कुछ पूछना उछना है तो बाद में अलग बैठक में जाकर पूछो, क्योंकि बीच में बोलने से तो डिस्टर्ब होता है ना, सारा सेटअप पूरा खराब हो जाता है, बात का असर खत्म हो जाता है। कभी बीच में सवाल नहीं करना चाहिए, बयान के बीच आदब के खिलाफ है। लेक्चर हो रहा हो यानी आप स्टूडेंट हो, क्लास में हो, जितने चाहे पूछो, वो तो है ही पूछने की जगह, लेकिन बयान में पूछना है, डिस्टर्ब होना करना होता है। लेकिन बाद लोगों को आदत होती है, हाथ उठा दिया, कहेंगे क्या, कहेंगे मैं 5 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी तो हो रही, बगैर वजू के ही पढ़ रहा हूं 5 साल से, मेरी तो हो रही, तो इसका क्या इलाज है। इस पर एक और बात याद आ गई, जब ये बात है कि बगैर वजू के नमाज नहीं होती तो वजू के अंदर आदमी को केयरलेस नहीं होना चाहिए, यहां से वो मसले पैदा होते हैं। पूछते रहते हैं आप लोग शरिया बोर्ड पे भी, ऑनलाइन पे मसले आते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो भैया साक्स पे मसा करना कैसा है, फला है क्या, लेदर का जोना जरूरी है, ये है वो है, उसका जो उसूल है होगा, हो सकता है आपने कभी सुना होगा, वो ये है कि कुरान पाक में पैरों पर धोना जरूरी होने का हुक्म है, और हदीस से मालूम होता है कि पैर धोने जरूरी नहीं है, आप अगर खूफ पहने हुए हैं, नाल मोजे पहने हुए हैं तो उस पर मसाह कर ले सकते हैं। तो कुरान शरीफ को कैंसिल करके हदीस को लेना, जिसको कहते हैं किताबुल्लाह पर ज्यादती करना, उसको छोड़ के उसको लेना, कुरान पाक को छोड़कर हदीस को लेना, उसका उसूल है, एक जाब्ता है, वो ये कि वो हदीस इतनी पावरफुल होना कि उससे आप कुरान की आयत को कैंसिल मान सकें, यह जरूरी होता है। ये झगड़ा वहां से चलता है, असल में लोगों को मालूम नहीं रहता तो परेशान होते हैं, قرآن پاک پر زیادتی جب کر سکتے آپ کہ جب وہ حدیث قرآن پاک کے وزن کے برابر ہو، اس کا وزن ایک ہو، اس کا پاور اس کا پاور ایک ہو، وہ بھی قطعی ہو یہ بھی قطعی ہو. چار قسمیں ہوتی ہیں اس میں، دلیل کے وزن میں چار قسمیں ہوتی ہیں. گویا مسئلے کی جو دلیل ہوتی ہے وہ چار طرح کی ہوتی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں، آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی حدیث پر عمل کریں گے آپ قرآن شریف کی آیت کے خلاف، یعنی اس طریقے سے کہ قرآن کینسل ہو جائے، قرآن کا وہ حکم وہاں پر کینسل ظاہر ہو رہا ہو، تو اس حدیث کا پاور جو ہے وہ آیت کے برابر ہونا قرآن پاک. دیکھیے قرآن، جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے، ایک آیت سے دوسری آیت کا حکم، بہت سی آیتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے، پہلے تھا نہیں ہے، چونکہ اس کے بعد والی ایک آیت اور آئی اس نے بتا دیا کہ وہ آیت منسوخ ہے. تو جو مسا کرنے والی حدیث ہے وہ صرف وہ حدیث ہے اس پاور کے برابر جو قرآن پاک کی آیت ہے، جو لیدر کا ساکس ہوتا ہے. یہ وجہ ہے، جو لیدر کا ساکس ہے اس کی جو حدیث ہے وہ 400 صحابہ سے ثابت ہے، وہ تو حدیث مشہور ہو گئی، وہ متواتر ہو گئی. وہ تو حدیث مشہور، حدیث متواتر کا پاور قرآن پاک کی آیت کے برابر ہوتا ہے. پھر آپ قرآن پاک کی آیت کو چھوڑ کر اس حدیث کو لے سکتے ہیں، چونکہ حدیث بیان کرنے ہی کے لیے ہے قرآن پاک، اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے ہیں، قرآن پاک اس کو بعض وقت منسوخ کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا. ایسے قرآن پاک میں ایک حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کیا، تو جب آدمی وہ پہنا ہوا ہو تو پھر ہوگا وہ وضو. خیر یہ کہ وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ وضو اگر آپ کا کسی کا ٹوٹ گیا تو اس کی نماز کا اعتبار نہیں ہے، مگر وہ نماز کی ایکٹنگ کرتا رہا تو نماز چلتا رہے گا، نماز نہیں کہا جائے گا کہ نماز اس کی ہو رہی ہے حالانکہ وہ پڑھ رہا ہے. ایسے ہی بعض مرتبہ ایمان ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے. علماء جو کرتے ہیں کام وہ یہ کہ ٹوٹنے والے ایمان کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں ایمان ٹوٹ گیا ہے، اس کو جوڑ لو، پہلے باوضو ہو جاؤ. وہ کب ٹوٹتا ہے؟ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی چھات باتیں بتائیں، ان باتوں میں سے کوئی ایک بار ڈیمیج ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ چکر ہے اس کا، اس وجہ سے حکم لگانا پڑتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ فتویٰ کوئی دیتا نہیں، کوئی کسی کو کافر بناتا نہیں، کوئی کسی کو کافر علماء میں سے کافر بناتا نہیں، بتاتا ہے. جیسے ڈاکٹر بیمار بناتا نہیں، بتاتا ہے بیماری ہے کیا. ارے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ بولے، جب تک ان کے پاس نہیں گیا تھا بھائی کچھ بھی ٹھیک ہی تھا. بولے بھائی اس نے تھوڑی بیمار بنا کے بھیجا ہے آپ کو، اس نے تو بتایا کہ آپ کو بیماری ہے کیا. ایسے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس کا ایمان ٹوٹا ہے. وہ کب ٹوٹتا ہے؟ وہ یا تو اللہ پر ایمان میں گڑبڑ ہو جائے، یا رسول پر ایمان میں گڑبڑ ہو جائے، یا کتاب اللہ پر ایمان میں گڑبڑ ہو جائے، یا فرشتوں پر ایمان میں گڑبڑ ہو جائے، یا تقدیر پر ایمان میں گڑبڑ ہو جائے، یا باس بادل موت پر ایمان میں گڑبڑ ہو جائے، یا آخرت پر ایمان میں گڑبڑ ہو جائے، ٹوٹ جائے گا. اور ایک آیت قرآن پاک کے ٹوٹے تو بھی کتاب اللہ پر سے ایمان ٹوٹا، پوری قرآن پاک کا انکار کیا جائے تو بھی کتاب اللہ پر ایمان ٹوٹا. ایک آیت اگر ایسی کوئی بات کہی گئی یا اعتقاد بنایا گیا جس سے ایک آیت کا حکم ٹوٹ جاتا، ایک آیت ٹوٹ جاتی ہے، خلاف ہو جاتا ہے پورا، سر یہ بالکل کوئی مطلب دوسرا بھی نہیں بنایا جا سکتا اس میں، تو ایک آیت کا انکار پورے قرآن پاک کا انکار دونوں برابر ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی کہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، نماز فرض ہے کیا؟ نماز روزہ مولویوں نے لگا رکھا ہے. ارے بھائی پہلے یہ کرو، پہلے وہ کرو، بیوی بچوں کو پالو، پالیں تو دیکھو دنیا دیکھو کہاں جا رہی ہے، غیر دیکھو کہاں تک پہنچ گئے، مسلمان اسی نماز روزے کے جھگڑے میں رہ گئے. کیسی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ جب ڈسکس کرتے ہیں، ٹیبل ٹاکنگ میں جب بات ہوتی ہے تو کیسے کیسے منہ کھلتے ہیں. وہ آپ لوگ اگر حیدرآباد کے ہیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایک مولانا حمید الدین عاقل حسامی تھے، وہاں پہ بہت ہی ہنسانے والے، بیان کرنے والے تھے. وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ جب ٹیبل ٹاکنگ میں بیٹھ کے منہ کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گٹر کا ڈھکن کھل گیا. دیکھنے کے اعتبار سے جو منہ کو آیا بکے جا رہے ہیں، بے ایمانی کی بات، ایمان کچھ ان کو بحث ہی نہیں ہے، گٹر کا ڈھکن کھل گیا جیسے ہول، مین ہول کا، بے ایمانی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، نماز روزے کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر نماز کے کسی نے انکار کر دیا کہ میں مانتا ہی نہیں کہ نماز فرض ہے مسلمانوں پر یا مجھ پر، گیا چونکہ اللہ کی کتاب پر ایمان ٹوٹ گیا. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت ہے، فرض ہے. جب ایمان ٹوٹ گیا تو آدمی اس کے باوجود کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے کو مسلمان بول رہا ہے اور مسلمانوں کی عیدوں میں شریک ہے اور مسلمانوں کے تہوار منا رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اپنے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے نہیں ایمان میں، گیا. ایسا ہوتا ہے. ایک مثال میں نے عرض کی، ایسے ہی تقدیر کے اوپر کوئی نے کسی نے اعتراض کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجوس حاضی الامہ القدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والا میری امت کا مجوسی ہے. مجوسی وہ جو آتش پرست ہوتے ہیں، یعنی مشرک ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں. میری امت کی مجوسی وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کریں. تو اچھا ہو یا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، سارے انسانوں کے، ساری مخلوقات کے، اجتماعی حالات، انفرادی حالات یعنی انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، اور جانے والا خوشی کے حالات، غمی کے حالات، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے طے ہیں. اینالائز جو کرنا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت یہ جو حالات ہیں اللہ کی طرف سے کیوں ہیں، اللہ پاک ان حالات کو کیسے بدلیں گے، اس کا کوئی اصول ضابطہ بتایا کیا انہوں نے، اس پر غور کیا جاتا ہے. جب افکار ہوتے ہیں، فکر کی جاتی ہے کہ بھائی ساری دنیا میں مسلمانوں کے حالات اس طرح کے ہیں تو کس تناظر میں اس کو سوچنا ہے، پس منظر کیا رکھنا ہے اس کا، کس میدان میں آپ اس بارے میں ٹاکنگ کریں گے. اس میدان میں کریں گے کہ حالات تو آئے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، تو گویا اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو فیصلہ بدلنا ہے اللہ پاک کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا چونکہ ان پر کسی کا زور نہیں چلتا. تو منت سماجت کی جا سکتی ہے یا ان کے بنائے ہوئے اصول کو فالو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی کسی اصول کے تحت میں انہوں نے نافذ کیا. تو پھر اپنے فیصلے کو چینج کرنے کے جو اصول ہیں وہ دیکھو قرآن میں کیا ہیں، حدیث میں کیا ہیں. جب ان اصولوں کو دیکھا جاتا ہے پھر اس کو فالو مسلمانوں کو کرنے کو کہا جائے، ترغیب دی جائے گی، تب جا کے فیصلے بدلیں گے. اور جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا حالات نہیں بدلیں گے. منت سماجت کرنے سے، اس سے دوستی، اس سے دشمنی، اس سے دوستی، اس سے دشمنی، اس سے لڑائی بھڑائی، اس کی منت سماجت، اس کی چاپلوسی، تملق، اس سے نہیں بننے والا ہے کام. ہمارے انڈیا میں اسی وجہ سے مسلمان ہمیشہ پریشان رہتا، چاہے وہ کانگریس کا ساتھ دے چاہے بی جے پی کا دے. لوگ یہ سمجھ، جب وہ لات مارتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، سارے مسلمان ووٹ ان کو دے دیں گے، ان کے لیڈر بھی ان کو ووٹ دے دیں گے، ان کی سیٹیں جتا دیں گے، ان کو ہرا دیں گے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ سب یہ آ گئے نا، یہ ہماری مانیں گے. شاید وہ اتنی زور سے جوتا مارتے ہیں کہ وہ پہلے والوں سے بھی بڑا زیادہ جوتا ہوتا ہے. پھر وہ یہاں سے ناراض ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ادھر مارتے ہیں. یہ بےچارا جو ہے نا فٹ بال ہو چکا ہے میدان کا، جو جتنا بڑا کک مارے گا وہ اتنا بڑا نامور ہے، یہ چلتا ہے. اور یہ ایک سیاست صرف انڈیا کی ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا ہی کی سیاست ہے، یہ ورلڈ میں ایسے ہی ہو رہا ہے. مسلمان جو ہے نا وہ فٹ بال ہے. حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ حالات جس کے ہاتھ میں ہیں اس کی طرف رجوع کرنے کا ہے، اس کو دیکھنے کا ہے. اب وہ بھی اس میں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے بات کر سکتے ہیں. اس نے اپنے نبی کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنا علم نازل کیا، وحی نازل فرمائی قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے، امت کے اندر اس کو رکھا گیا قرآن و حدیث کو. وہ قرآن و حدیث بتائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے، کہ کیا یہ آ کیوں رہا ہے، اس کو انالائز کرو، وہ سبب دور کرو، پھر وہ جس سے راضی ہوتے ہیں اپنا فیصلہ بدلتے ہیں وہ بدلو، تو دنیا کے حالات امت مسلمہ کے صحیح ہوں گے دنیا کے. یہ بات میں نے کیوں کہہ دی؟ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ دنیا کے حالات الگ اصولوں پر متفر ہیں، یعنی اصولوں پر قائم ہیں، اور ہر فرد کے انڈیویجول حالات دنیا اور آخرت دونوں کے ملا کر وہ الگ اصولوں پر ہیں، ان کا ضابطہ الگ ہے اللہ تعالیٰ کا. پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم، ستم، پریشانی، حالات، یہ وہ سب کچھ ہیں، اس کے باوجود انڈیویجول ہر کوئی پوری طرح کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا اصول الگ ہے. کیونکہ کامیابی ان کے پاس صرف دنیا کے حالات سے گزر جانے کا نام نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے آپ سے، کامیابی ان کے پاس زندگی کا کامیاب ہونا ہے کہ یہ آدمی کی لائف بن جائے. تو یہ تو دنیا کا پورشن، تو لائف کا اتنا چھوٹا حصہ ہے، اتنا چھوٹا جیسے ڈاٹ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی لائف تو بہت بڑی ہے. قبر میں ہم منتقل ہوتے ہیں، ختم نہیں ہو جاتے، پھر حشر کے اندر پھر اسی ہماری اس روح کو جو عالم مثال میں برزخ میں رکھی گئی تھی برزخی جسم کے ساتھ میں، اور اس جسم سے بھی اس کا تعلق تھا، تعلق ہوتا ہے مانوی اعتبار سے، لیکن پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر دونوں کو ملایا جائے گا، روح کو اور جسم کو، ہماری اس باڈی کو. باڈی تو گل جاتی ہے قبر میں، لیکن ہم نہیں گلتے، کیونکہ ہم اس جسم میں ہوتے ہیں جس جسم میں ہم خواب دیکھتے ہیں. ہم قبر میں اس جسم میں ہوتے ہیں جس جسم میں ہم خواب دیکھتے ہیں. آدمی جسم مثالی میں ہی خواب میں پھرتا ہے، اور وہ وہاں پر طاقتور ہو جاتا ہے جیسے یہ یہاں پر طاقتور ہے. ابھی اس وقت جب ہم اس میں گھومتے ہیں تو وہ طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن ہم سے اٹیچ ہے. وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا جیسے یہ ہے. پھر جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ تو ہمارے ساتھ رہے گا ہی رہے گا، چونکہ ہم ہوں گے اسی دنیا میں. یہ جو جسم ہے یہ بھی جڑ جائے گا اس کے ساتھ میں، ہماری روح کے ساتھ میں. مریں گے تو ہم پھر بھی نہیں، حشر میں آ جائیں گے. پھر حشر سے یا تو اما فی الجنت و اما فی النار. ہر آدمی کے کامیاب ہونے کا ضابطہ الگ ہے، اور پوری امت مسلمہ کے مجموعی طور پر کامیاب ہونے کا ضابطہ الگ ہے، اور وہ دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. قرآن اور حدیث میں جو چیز موجود ہے وہ یا ڈائریکٹ نظر آ جاتی ہے، ہر کس و ناکس کو دیکھے گا تو سمجھ میں آ جائے گی، یا اس میں سے نکالنا پڑتا ہے. یہ علماء مستنبطین کرتے ہیں، لعلمہ الذین یستنبطونہ منکم. تم میں سے ہر کوئی استنباط نہیں کر سکتا، جو استنباط کرنے والے ہیں، جو نکالنے والے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کیا نکل رہا ہے. وہ اسی لیے مجتہدین وجود میں آئے، فقہا وجود میں آئے، چونکہ وہ نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو اس کے اصول ضابطے معلوم ہیں. ہر بندہ نہیں نکال سکتا، اور نکالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ساری بات کیوں نہیں لکھ دی گئی؟ ساری بات اگر لکھ دی جاتی تو قرآن پاک اتنا بڑا ہوتا، اتنا موٹا ہوتا، اتنے اس کے والیوم ہوتے کہ کسی ایک لائبریری میں نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس کو یاد نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو اٹھا کے پھرنا مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے اس کو ایک الگ شکل میں دیا گیا، مجمل شکل کے اندر ہے وہ، اس لیے کہ وہ ہر فرد کا سوال کا جواب ہے. کتنی دنیا میں افراد ہیں ان کے اتنے کوشچن ہیں، اتنا کا آنسر ہے. ہر زمانے کا ہے، ہر فیلڈ کا ہے، ہر شعبے حیات کا ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے، صرف یہ لا پڑھنے والوں کے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، ایسی موٹی موٹی جلدیں بھری ہوئی ہیں یہاں سے وہاں تک لا کے. قرآن پاک میں لا پورا ہے. میڈیسن پڑھنے والوں کے، ڈاکٹر پڑھنے والوں کے پاس کتنی لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے، کیسی بڑی بڑی کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں. فوج کے آپ عدلیہ میں چلے جائیں، فوج کے پاس چلے جائیں، پولیس کے پاس چلے جائیں، بزنس میں چلے جائیں، ہزاروں قسم کا بزنس ہے. بزنس کتنا بڑا شعبہ بن گیا ہے، پورا قرآن حدیث میں موجود ہے. پورا بزنس، اس کے اصول ضابطے قرآن پاک میں، انسانوں کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کا سوال کا جواب ہے اس میں، نکالنے کا مسئلہ ہے. تو بنایا گیا اس کو اس انداز میں، اس لیے وہ معجزہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ بیان فرمائیں گے. اسی وجہ سے پوری حدیثیں تفسیر ہیں قرآن پاک کی، اور اسی لیے دونوں مل کر ہی پوری بات سامنے آتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتا بندے کے سامنے. اور خود اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ صحابہ زیادہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ سامنے کے مخاطب تھے، وہ بات کو زیادہ لیتے تھے. اس کا عمل کیسے کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے بتاتے تھے، تو حضور نے اس کا پریکٹیکل بھی دکھایا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے صحابہ سے. اس لیے صحابہ نے کسی آیت کا مطلب، کسی حدیث کا مطلب کچھ لیا ہے، وہی اصل ہوتا ہے. وہ مخاطب اول تھے، ان کو پتا ہے کہ بات کیا بولی گئی ہے، کیسے بولی گئی ہے، کس سینس میں بولی گئی ہے، کس معنی میں بولی گئی ہے. اگر کتاب میں پانی لاؤ لکھا ہوا ہو، آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ پتہ نہیں پانی لاؤ بولنے والا کھاتے کھاتے بولا ہے یا استنطارت خانے میں بیٹھ کے بولا ہے یا حمام میں بیٹھ کے بولا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں بیٹھ کے بولا سو ہے، کس معنی میں ہے یہ. بالٹی میں لانے کا ہے کہ لوٹے میں لانے کا ہے کہ گلاس میں لانے کا ہے، پینے کا لانے کا ہے کہ دھونے کا لانے کا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آیتیں جو ہوں گی حدیث میں، جو مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت میں اور احادیث میں، کیا مطلب ہے، کس سینس میں کہا گیا ہے، سیاق سباق کیا ہے، کیا مفہوم ہو سکتا ہے اس کا، اور عمل اس کا پریکٹیکلی ہے کیا، یہ سب صحابہ سے متعین ہوا سو ہے. اس لیے صحابہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، حدیث کی تشریح میں صحابہ کی حیات شامل ہو جائے گی آٹومیٹکلی. خیر یہ بات کدھر سے کدھر نکل گئی میری، میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بھائیوں کہ ایمان بھی ٹوٹتا ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایمان کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حدیث جبرائیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، پھر پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے عمل کا جواب دیا، عمل سے، کہ اسلام عمل کا نام ہے، کہ جو کلمہ ہے اس کو اپنی زبان سے بول، کلمے کے مطلب کو دل میں رکھنا ایمان ہے، کلمے کو زبان سے کہنا اس ایمان کے ساتھ اسلام ہے۔ اس لیے بول کلمے کا یہ اسلام ہے، لیکن میننگ کلمے کی اور معنی کلمے کے جو دل میں آدمی عقیدے کے طور پر بناتا ہے وہ ایمان ہے، بلیو جو بناتا ہے وہ ایمان ہے۔ اور اسلام میں نماز کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، جو پانچ پلر ہیں اسلام کے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ پانچ پلر جو بیان کیے گئے ہیں یہ پانچ ہی ہیں، ویسا نہیں رہتا، جتنی باتیں اسلام کی بیان کی گئی وہ سب ہیں، لیکن ان کو بنیادی طور پر علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں فرمایا کہ اسلام ان پانچ چیزوں کا نام، بنی الاسلام والا خمس، لہذا میں یہ پانچ کام کرتا ہوں، لہذا اس کے بعد میرے کو کچھ نہیں بولنا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی بہن سے شادی کر لیجئے۔ پھر کہنے کہ کیا بات تمہیں دی، میں نے کہا وہ پانچ میں تو نہیں ہے، میں نے کہا کتا بلی کھا لیجئے پھر آپ۔ کہنے کہ کیا بےہودگی ہے، میں نے کہا وہ تو نہیں ہے یہ پانچ میں، وہ چار چیزیں جو ان کو گنائی گئی تو جب ان کے دماغ میں آیا کہ اچھا اس کا کوئی دوسرا مطلب ہے بات کا۔ یہ غرض یہ ہے کہ آپ نے اسلام کا جب بیان کیا تو اس میں اعمال کو بیان کیا، پھر اس کے بعد احسان کیا ہے یہ پوچھا، اس کا مطلب ایک احسان بھی چیز ہوتی ہے دین میں، احسان ایک چیز ہوتی ہے، کوالٹی مینٹین کرنا احسان کہتے ہیں، ایمان کی اور اسلام کی کوالٹی مینٹین کرنا۔ لوگ اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہے، اور امریکہ آئے ہیں کوالٹی مینٹین کرنے۔ کوئی چیز آپ بغیر کوالٹی مینٹین کیے ہوئے لیتے؟ یہ فوڈ کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے کہ کتنا بڑا پھیلا ہوا ہے کہ بھائی یہ کوالٹی کا فوڈ ہے، نہیں تو آپ سو کر دیتے اس کو۔ یہ دواؤں کی کوالٹی ہے، یہ غذاؤں کی کوالٹی ہے، یہ گاڑیوں کی کوالٹی ہے، یہ مشین کی کوالٹی ہے، کمپنیاں، یہ وہ تحقیقات۔ احسان جو ہوتا ہے ایمان کا اور اسلام کی کوالٹی کو مینٹین کرنا، کیونکہ ایمان اور اسلام میں کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ میں ان کی مرضی کے موافق ایمان ہے اور ان کی مرضی کے موافق اسلام ہے یا نہیں، اس دھیان کو سیکھنا یہ بہت محنت کا کام ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ صوفیہ اور مشائخین اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے لوگوں کی تربیت کا اور تزکیے کا، یہ اسی فیلڈ میں کام کرتا ہے اصل میں، جیسے اسلام کی فیلڈ میں علماء کام کرتے ہیں اور ایمانیات کی فیلڈ کے اندر متکلمین کام کرتے ہیں۔ جیسے اب ہم لوگ فقہ، عام طور پر فقہ کے اندر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، مگر ایمانیات کے اندر ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی کو کرتے ہیں یا امام ابو الحسن اشعری کو کرتے ہیں؟ عرب جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اشاعرہ ہوتے ہیں، ہم لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ماتوریدی ہوتے ہیں، مگر لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ چکر، چونکہ لوگ علماء جاتے بھی نہیں اس میں کہ پبلک خواہ مخواہ پریشان ہوں گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن فیلڈ ہے وہ جس میں جس نے زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ تو احسان کیا ہے یہ پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی بندگی ایسی ہونا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جب وہ دیکھ رہا ہے تو عمل کو ایسا کرو جیسے اس کے سامنے اگر تم دیکھ رہے ہوتے تو کرتے۔ اس میں صرف نماز ہی ہے ویسی بات نہیں ہے، نماز بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں جاب بھی ہے، اس میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی ہے، اس میں دوستوں کے ساتھ رہنا، سب عبادت ہے ایمان والے کی۔ اس میں ذکر بھی ہے، کیونکہ ذکر عبادت نہیں ہے، کہ تلاوت عبادت نہیں ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ شعور ہے کہ اس فیلنگ کے ساتھ، اس کوالٹی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہو؟ کہاں ہے، سیکھتے نہیں ہم۔ پھر اس کے بعد قیامت کو پوچھا، تو ان چاروں کو پوچھنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جانتے ہو کون تھا یہ؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں جانتے آپ زیادہ جانتے ہیں. فرمایا یہ جبرائیل تھے. اتاکم یعلمکم امور دینکم, چونکہ ہمارے جانے کا وقت قریب ہے تو اس 23 سال میں جو دین ہے پورا کا پورا اس کی سمری بیان کرنے تمہارے سامنے آئے تھے کہ ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک فیلڈ یہ ہے, ایک فیلڈ یہ ہے, ایک فیلڈ یہ ہے, ایک فیلڈ یہ ہے. پورے کے پورے دین کا خلاصہ اس حدیث کے اندر ایسے انداز میں سوال کیا انہوں نے کہ اس کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو وہ سمری بن گیا, خلاصہ بن گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے سے 2 مہینے پہلے آ کے صحابہ کے سامنے بیٹھ کے سوال جواب کر کے چلے گئے. سوال کیا, جواب لیا اور چلے گئے. حالانکہ جواب ان کو معلوم ہی تھا لیکن صحابہ کو بتانا تھا. یہ بات میں نے اس پر عرض کی میرے دوستو کہ اسلام والا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کا مل جانا نعمت ہے, نہیں نہیں, اسلام والا ہونا نعمت ہے اصل. چونکہ بغیر اسلام کے دنیا کی نعمتیں وبال بھی بن سکتی ہیں اور بغیر اسلام کے دنیا کی نعمتیں انتہائی ٹیمپرری عارضی ہوں گی. اس دنیا سے آدمی گیا دنیا کی ساری نعمتیں ختم. اب آخرت میں چلا گیا جہاں پہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں, دنیا کی کرنسی نہیں چلتی, دنیا کی چیز نہیں چلتی, یہاں کا سونا چاندی نہیں چلتا, یہاں کا کھانا پانی نہیں چلتا. جانے والے کو آپ کھانا کتنا بھی کھلاؤ نہیں کھا سکتا, پانی کتنا بھی پلاؤ نہیں پی سکتا, اس کی پیاس کھانے پینے سے, اس کی پیاس بھوک کھانے پینے سے نہیں بجھنے والی. حالانکہ پیاس بھوک اور پیاس ہے وہاں پر بھی, ایک ہی اس سے نہیں بجھے گی وہ. لباس یہاں کا نہیں چلتا, جتنا دین ہوگا اتنا لباس ہوگا وہاں پہ. لباس و تقوی دال کا خیر, اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے. دینداری لباس ہے سر, روح کا لباس دین ہے. جب بغیر دین کی روح ہوتی ہے تو وہ ننگی ہوتی ہے. جیسے بغیر لباس کے انسان کا جسم برہنہ ہو جاتا ہے, ایسے بغیر دین کی جو روح ہوتی ہے وہ برہنہ ہوتی ہے. وہاں چلتا ہی نہیں کچھ اس میں سے, دنیا کی چیزوں میں سے. نہ کرنسی چلتی, پیسہ دے کے کام چلا لیں, کسی دنیا کی کوئی کرنسی کا نام ہوتا وہ نہیں. ایک کرنسی جو چلتی ہے اس کا نام حسنہ ہے. وہ یا نہیں چلتی, وہ وہیں چلتی ہے. حسنہ والی کرنسی جو ہوتی ہے وہ وہیں چلتی ہے. اس کا جیسے بھائی ڈالر ہے, یوان ہے, پاؤنڈ ہے, ریال ہے, دینار ہے, درہم ہے, نام ہے اپنے اپنے. اے حسنہ بھی ایک نام ہے, دینی نام ہے, اصطلاحی نام, شریعت کا نام ہے. وہ کرنسی چلتی ہے وہاں پہ. تو اگر اسلام کے بغیر ہوگی یہ زندگی تو وہ ساری کی ساری چیز خراب ہو جائے گی. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنے دین و ایمان پر محنت نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے اور دنیا بنانے میں اپنا وقت لگا دو گے تو بنی ہوئی دنیا باہر رہ جائے گی, بغیر بنا ہوا انسان اندر اتر جائے گا قبر میں. بنی ہوئی دنیا باہر ہے, بنا ہوا مکان, بنی ہوئی بلڈنگ, بنا ہوا بیلنس, بینک بیلنس, بنی ہوئی پراپرٹی, بنا ہوا بزنس, بنائے ہوئے کپڑے, بنی ہوئی گاڑیاں, بنی ہوئی جویلری. جو ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, جویلری کا بڑا شوق ان کو. وہ میں یونش او فلحلیہ, زیورات میں کھیلنا, پرورش پانا ان کی مزاج میں ہے. ان کو اپنے زیور نہیں دلایا, کھانا پینا کتنا ہی اچھا رکھ دو, کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تو فقیر مائل ہوں. ان کو ہر وقت کپڑے چاہیے, ہر فنکشن میں ایک نئے کپڑے چاہیے ان کو. ارے پرسوں تو پہن کے گئے تھے یہ, ارے میں بولا پھر پہنے تو کیا ہوتا. ارے وہ بےعزتی ہو جاتی, بولے تمہاری جو بےعزتی ہوتی میرے کو کیا ہے, بولتے ہمارے سر پہ ڈال دیتے نئے کپڑے لانے کے واسطے. بولے تو پہن لے کے چلے آتی ہوں, میرے کیا ہے. لوگ تمہارے کو ہی تان دیتے, بےخوف کیسی ہے. دیکھو غرض یہ ہے کہ ان کا مزاج ہے وہ. تو یہ بنی ہوئی جویلری, بنا ہوا زیور, بنے ہوئے کپڑے, بنی ہوئی شان و شوکت, بنا ہوا سامان, یہ باہر رہ جائے گا, بغیر بنا ہوا انسان اندر اتر جائے گا. اب فرشتے پوچھیں گے کیا لے کر آئے, وہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز چھوڑ کے آیا. فرشتے کہتے ہیں جو چھوڑ کے آیا وہ نہیں پوچھ رہے ہوں, جو لے کے آیا وہ پوچھ رہے ہیں. آدمی کہتا میں جو چھوڑ کر آیا ہوں اس کی فہرست بتانے کو تیار ہوں. فرشتے کہتے ہیں نہیں, جو تو لے کر آیا ہے اس کی فہرست بتا. جو چھوڑ کر آیا وہ تو یہاں پہ مٹی ہے, یہاں پہ کچھ کام ہی نہیں ہے اس کا, ویرانی محض ہے. اس لیے ایمان, اسلام کی نعمت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان اور اسلام, ایمان بولتے ہیں اسلام مراد لیتے ہیں, اسلام بولتے ہیں ایمان مراد لیتے ہیں. یعنی دین کی جو نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ہے. یہاں کے نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو جو چیز اصل پلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کی سب سے زیادہ حقیمت پر حفاظت ہونی ہے. उसको नियमत समझना। अगर नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है यहां पर तो मुसलमान रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या, ये समझ रहा हो, इस वजह से डिक्लेयर भी कर देते हैं भाई जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम इस्लाम पर दीन पर तो रहने का क्या है, अपने को बाहर कर दो बाउंड्री से। अरे इस बात का अकीदा रखना, इस पर ईमान रखना, यह खुद एक बहुत बड़ा काम है। प्रैक्टिस करना नहीं करना एक अलग बात है, वो करना ही चाहिए प्रैक्टिस। लेकिन अगर प्रैक्टिस आदमी नहीं भी कर रहा लेकिन इनकार नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ रहा एक आदमी लेकिन नमाज को फर्ज मानता है, वो अभी बाउंड्री के अंदर है। कानून पर आदमी अमल नहीं कर रहा लेकिन कानून की बगावत नहीं करता, बाकी नहीं बोलते उसको, मुजरिम बोलते खाली उसको, उसको टिकट दिया जाता है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है, उसको जेल में भी भेजा जाता है 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए, लेकिन है वो अपना ही आदमी, इसी वजह से वो मुल्क में रह सकता है। लेकिन अगर इनकार कर देता है तो बाकी हो जाए कि मैं कानून नहीं मानता, बाकी हो गया, बाकी को ना जेल होती ना टिकट मिलता, उसको सिर्फ गोली मिलती है ठश, क्योंकि बाकी का तो वही इलाज है। तो इनकार नहीं करता आदमी ईमानियात का लेकिन है और अमल नहीं हो रहा उससे, उस पर होना भी कितनी बड़ी नियमत है, बहुत बड़ी। एक मुसलमान चाहे वो गुनहगार हो, फासिक हो, फाजिर हो, पूरी दुनिया भर के काफिरों से अफजल होता है। एक मुसलमान चाहे वो बेनमाजी है, चाहे वो शराबी है, चाहे वो जुआरी है, बदअमल है, बेअमल है, लेकिन मानता है हर बात को, अल्लाह की हर बात को मानता है कि मैं अल्लाह की बातें सब मानता हूं, रसूल की हर बात को मानता है, दीन को मानता है कि ऐसा ही होना चाहिए, इज्जत करता है, एहतराम करता है, अमल नहीं होता उससे, वो पूरी दुनिया के काफिरों, फासिकों, बेईमानों से अफजल होता है। इसलिए कभी ये नहीं बोलना, उलमा फरमाते हैं किसी मुसलमान के बारे में कि ऐसे मुसलमानों से तो गैर मुस्लिम अच्छे हैं, कभी नहीं बोलना ये बात, ऐसे मुसलमान से भी गैर मुस्लिम अच्छा नहीं होता, मामलात अच्छे नहीं हैं, अखलाक अच्छे नहीं हैं, डीलिंग अच्छी नहीं है, वादा करके मुकर जाते हैं, कर्जे लेके अदा नहीं करते हैं, ताल्लुकात खराब रखते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, है मुसलमान है, क्योंकि ईमान को लेके जाएगा अपनी इन गलतियों की सजा भुगतेगा, बेनमाजी होने की सजा भुगतेगा, रोजा छोड़ने की सजा भुगतेगा, जकात अदा नहीं करने की सजा भुगतेगा, हज नहीं करने की सजा भुगतेगा, हुकूक अदा नहीं करने की सजा भुगतेगा, मगर ईमान की वजह से जन्नत में तो चला जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि ईमान इस्लाम उसके पास है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ईमान और इस्लामी जिंदगी की जो तशरीह मेरे दोस्तों की है, मौका नहीं है इसका लेकिन मुख्तसर लफ्जों में 10-5 मिनट में, मेरे ख्याल में 2:15 हो रहे हैं इस वक्त, सही है घड़ी, तो एक इंशाल्लाह ताला जल्दी ही इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। दो किस्में हैं इसमें, दो बड़े हिस्से इसके हैं जो हमें, जिस पर हमें वर्क करने की जरूरत होती है। एक है बहैसियत मजमूई पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की फिक्र करना, और जो कुछ अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं उसमें इस उम्मत मुस्लिमा के काम आने के लिए अपने वसाइल को यूज करना। एक ये तरतीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में खुलासे के तौर पर मिलती है। पूरी दुनिया भर के अंदर जो मुसलमानों के इज्तमाही मसाइल हैं, हमारे पास जब मुसलमानों के मसाइल का लफ्ज बोला जाता है तो इस वक्त जो चल रहे हैं हालात, लुटने के, पिटने के, मार खाने के, रिफ्यूजी बनने के, जुल्म होने के वगैरह, वो वही जहन में आते हैं। हालात सिर्फ इन्हीं को नहीं बोलते, ये तो एक पोर्शन है उसका। मुसलमानों के इज्तिमाई हालात असल शुरू होते हैं उनके दीन से दूरी के, उनके इस्लाम से दूरी के। जो मुसलमान जितना दीन से दूर है या गाफिल है उतने बड़े हाल में आ गया है, वो उतनी बड़ी मुसीबत में आ गया है, क्योंकि इस्लाम ही है जो उसको निजात देने वाला है, उसी में गड़बड़ हो रही है, लिहाजा उसकी इस्लाम, उसको इस्लाम की तरह मुतवज्जे करो, मुसलमान को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करना, मुसलमान को ईमान की तरफ मुतवज्जे करना, प्लस उसके जो दुनियावी हालात हैं उसमें भी मदद करना पड़ता है। परेशान है, उसके बाद पैसा नहीं है तो पैसे लगाना पड़ेगा, उसके बाद जगह नहीं है तो जगह फराहम करना पड़ेगा, उसके बाद दवा खाने को, दवा नहीं है तो दवा देनी पड़ेगी, इंतजार कहते हैं उसको, मदद करना, اذا جاءهم البغي هم ينتصرون. ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کسی مصیبت میں آتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی مدد کرتا ہے. وہ بھی ہے مگر شروعات اس کی یہاں سے ہے. اگر کسی نے کسی کی ہیلپ ایسی کی کہ کھانا پانی ہو گیا, اس کی بچے کی شادی ہو گئی, جیسے ہمارے پاس بہت بڑا کام ہے اگر کر دیا ہم نے کسی غریب کی شادی, اور اس نے اتنے غریبوں کی شادی کر دی ہے, مگر نہ نماز کے ہیں, نہ روزے کے ہیں, نہ دین کے ہیں, فیشنیبل ہیں, نہ پابندی نہیں ہے اسلام کی, سنتوں کی کوئی پابندی نہیں ہے, نہ قرآن معلوم, نہ حدیث معلوم, نہ اس کا علم حاصل ہے, نہ اس کا عمل حاصل ہے, کھانا پینا ہو گیا, حتیٰ کہ ایجوکیشن بھی ہو گیا, فیس ہم نے دلوا دی, اسکول کی فیس دلوا دی, میڈیسن کی فیس پوری دلوا کے ڈاکٹر بنا دیا, انجینئرنگ کی فیس بھروا کے انجینئر بنوا دیا. مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس کہ صاحب فلاں صاحب ان کا بچہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے, اب وہ اس کے پاس اس کے وسائل نہیں ہیں, کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں اس کو؟ ہم کہتے ہیں ہاں بھی ضرور دو, بالکل دیے جا سکتے ہیں غریبوں کی فیس میں, چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہی حاصل کر رہے ہوں, اگر ان کے پاس میں پیسہ نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی فیس ادا کر سکتے ہیں. انجینئر بن رہا ہے, ظاہر ہے کہ وہ بن جائے گا انجینئر, نوکری پہ لگ جائے گا, پورا خاندان سنبھل جائے گا, وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کو فیس میں کیوں نہیں دے سکتے آپ زکوٰۃ؟ برابر دے سکتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دنیا کی اگر فکر ہو گئی تو شاید ایک کام ہو گیا, اگر دنیا کی فکر ہوئی اور دین کی فکر نہیں ہوئی اس کی تو کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک نماز کی فکر پوری دنیا کی فکر, ایک انسان کی پوری زندگی کی فکر, اور ایک آدمی کی پوری زندگی کے نمازوں کی نہیں, ایک نماز کی. چونکہ ہم ان چیزوں میں اپنی طرف سے بولنے کے مجاز نہیں ہوتے, حدیث میں ہے تو بول سکتے, نہیں تو نہیں بول سکتے, قرآن میں ہے تو بول سکتے, نہیں تو نہیں بول سکتے. مولویوں کی یہ مصیبت ہے, پابند ہوتے ہیں وہ. ایک نماز کی فکر پوری دنیاوی زندگی کی فکر پہ بھاری ہے. اگر کسی کو پوری زندگی نمازی بنا دیا تو پھر تو کہنا ہی کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک نماز جان بوجھ کر چھوٹ گئی تو پوری دنیا کے لٹ جانے کے برابر ہے, حتیٰ کہ اس کی بیوی بچوں کے لٹ جانے کے برابر ہے. فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, اس کی بیوی کا کڈنیپ کر لیا گیا, اس کے بچوں کا کڈنیپ کر لیا گیا, ان کو اٹھا لیا گیا, اس کے مال کو لوٹ لیا گیا, اس کے مکان کو لوٹ لیا گیا, اس کی پراپرٹی کو لوٹ لیا گیا. اتنا نقصان ہوتا ہے کسی کا جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے کا. اب پورے دین کا مسئلہ, پورے دین کی فکر, تو دین کی طرف متوجہ ہونا, اس کی عظمت دل میں آنا, اہتمام دل میں آنا, دین کی طرف متوجہ ہونا, اس کا علم سیکھنا, دین کی طرف متوجہ ہونا, اس کا عمل سیکھنا, دین کی طرف متوجہ ہونا, اس کی اپنے بیوی بچوں کو اس دین کے علم و عمل پر لانا, دین کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ دنیا کی طرف متوجہ ہونا, کپڑے بھی پہننا, مکان بھی ہونا, سواری بھی ہونا, تعلیم بھی ہونا, فلاں فلاں ہونا, سارے مسئلے اپنے ہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مسئلے ہمارے نہیں ہوتے, وہ مسئلے ان کے نہیں ہوتے, ایسی بات ہے تو ہمارے ہی مسئلے, لیکن مسئلے کی اہمیت اور نزاکت ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں متعین کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہم مجاز نہیں ہیں, کچھ ہمیں نہیں پتا کچھ. حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے, اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں. اس لیے جو اجتماعی مسائل ہوتے اس میں, ایک حدیث میں نے اجتماعی مسائل پر مشتمل پڑھی ہے, جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی مثال فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم, ان کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے لیے نرم بننے میں, عطوف بننے میں, مہربان بننے میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عطوف الگ چیز ہے, رحم الگ چیز ہے, محبت الگ چیز ہے. مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کا جسد واحد, ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتکا لہ عضو تدعا لہ کل الجسد فی السہر والعمى, اگر کسی ایک عضو میں نقصان پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, بیماری ہو جاتی ہے, پورا جسم شریک ہو جاتا ہے درد میں اور بخار میں. اور جاگنے میں, فسحر جاگنا, الحما اور بخار, سارے جسم میں بخار آ جائے گا اگر ایک جگہ چوٹ لگ جائے گی. ایک مسلمان کو کچھ ہو جائے, پورے امت مسلمہ کو بخار آ جانا چاہیے, کیونکہ وہ ایک ہی جسم ہے. اور سب کو جاگنا پڑے گا, جاگنے والا فکر کرتا ہے. پورے امت مسلمہ کو جاگنا پڑے گا, حدیث شریف ہے, اور پورے امت مسلمہ کو بخار میں شریک ہونا پڑے گا, یعنی اس درد میں شیئر کرنا پڑے گا. ہماری مصیبت کیا ہے, ایک جگہ مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو اپنی مصیبت نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں اس کی مصیبت ہے یہ. اور بہت کسی نے ترغیب دی تو چلو بھائی تھوڑا سا چندہ دے کے فارغ ہو جاؤ. جب آپ کو بخار آیا تو آپ ایسے ہی کرتے, آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو ایسے ہی کرتے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس لیے بحیثیت مجموعی پورے امت مسلمہ کی ہمدردی اپنی بساط کی بقدر قانون کے دائرے میں لیگل طریقے پر, لیگل تو نہیں کر سکتے آپ, یہ تو اپنے اوپر اور مصیبت ڈال لینا ہے سر پہ, اپنے اوپر اور مصیبت ڈالنے سے پھر کیا ہوگا, پھر امت مصیبت میں تو پڑی نا, آپ بھی تو امت کا فرد ہیں, یہ بھی نہیں کر سکتے. اور جہاں آپ کر سکتے ہیں, جہاں اپنے ملک کے اندر کہے لوکل ہے, لوکل لیول پر ہے, وہاں پر تو آپ کو ہر طرح کی آزادی اور سہولت ہے, قانونی اجازت ہے. پوری امت مسلمہ کی تعلیم کی, دینی تعلیم کی, پوری امت مسلمہ کی دینی تربیت کی, بچوں کی, بچیوں کی, بڑوں کی, مردوں کی اور عورتوں کی, ان کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی, بہت کم لوگ اس راز سے واقف ہیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ میں دین میں, پوری امت مسلمہ میں بحثیت مجموعی پوری امت کو فائدہ پہنچانے کی سیاست میں مسلمانوں کی آرگنائزیشنز اور جماعتوں میں کون سی جماعت آگے ہے؟ تبلیغی جماعت آگے ہے. اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی بصیرت اور سب سے بڑا سیاسی فائدہ امت مسلمہ کو اگر کوئی جماعت پہنچا رہی ہے تو وہ تبلیغی ہے, کیونکہ ان کی سب سے بڑی پالیسی ہے سیاست کا لفظ نہیں بولنا, سیاست میں جانا ہی نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جانا نہیں کا مطلب وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں, وہ سب سے بڑی سیاست میں, چونکہ الف یہی سے ہے, شروعات یہی سے ہے کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ رحم کیا ہے, اسلام کا رحم کیا ہے, مسلمانوں کے ساتھ محبت ہے کیا, محبت کا تقاضا ہے کیا, مسلمان کے ساتھ عطوفیت ہے کیا, وہ اسلام میں آئے پہلے, اللہ کی عظمت اس کے دل میں آئے, دین کی فکر اس کے اندر پیدا ہو, طلب اس کے اندر آئے. یہ نہیں ہے تو اس میں اور بے ایمان میں فرق کیا رہ جائے گا, آہستہ آہستہ وہ نکل رہا ہے. دو چار مسلمان ہو گئے تو ہم کیسا پیش کرتے ہیں اپنی مسجد میں, اپنے پروگراموں میں, اپنے اس میں, ارے انہیں مسلمان ہو گئے, مرتد ہونے والوں کو پکڑے کبھی آؤ, دین سے پھرنے والوں کی تعداد کتنی ہے, کتنے لوگ نکل رہے ہیں امریکہ میں آنے والے, کتنے اسلام سے نکل گئے, کبھی کسی آرگنائزیشن نے اس پہ ورک کیا ہے؟ کوئی فکر ہی نہیں. ہزاروں آ رہے ہیں اور لاکھوں جا رہے ہیں, سینکڑوں آ رہے ہیں, ہزاروں جا رہے ہیں, ایک اور ہزار کا تناسب ہے نکلنے اور جانے میں, آنے میں اور جانے میں. اتنا مسلمان مرتد, اور پوری دنیا میں ایک آدمی اگر مرتد ہو جائے تو پوری امت مسلمہ کو فکر کرنا پڑتا ہے, ایک بھی مرتد ہو جائے چونکہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا پھر وہ, تو ارتداد کا سیلاب ہے. پوری دنیا سے جو مسلمان مائگریٹ ہو کے آیا امریکہ میں, پتہ ہے آپ کو کہ کون سے ملک سے کتنے آئے اور کب سے آ رہے ہیں؟ پکڑ کے بتا دیجئے ذرا, آپ ہاتھ پکڑ کے کہ یہ ہیں, آدھے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتے, 20% آ گئے تو بہت غنیمت ہے. اب ہمارے شکاگو میں کہتے ہیں کہ صاحب ہاف ملین سے زیادہ تو مسلمان ہیں, ہاف ملین مسلمان پکڑ کے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اس لیے میرے دوستو یہ بھی کرنا ہے کہ ایک ایک انسان کے پاس جانا, اپنا جان و مال لگا کے, اور ان کو متوجہ کرنا ہے, منت سماجت کر کے, عاجزی کر کے اس کو دین کی فکر اس میں لانا, آخرت کا تصور اس کے سامنے بار بار دہرانا, اللہ کی عظمت بیان کرنا, بندگی کے آداب بتانا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ اس کے اندر پیدا کرنا, مستورات کے اندر خواتین میں تعلیم کے حلقے کرنا, لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کی فکر کرنا, اور دینی تعلیم کا نظم کرنا, دینی تعلیم اور دین کی تربیت کا اولاد انسان, اولاد مسلمین کے لیے, اولاد مسلمین کے لیے دینی تعلیم کا پورے پورے پوری دنیا میں, اور خاص طور پر پورے اپنے ملک میں جہاں نظم ہو رہا ہے وہاں بھرپور طاقت سے ساتھ دینا. حقوق میں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے, جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کے کام سے دلچسپی نہ لے اور اس کا اہتمام اس کے دل میں نہ ہو, اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. من لم یحتم بامور المؤمنین فلیس منا. میں جاب کر لیتا ہوں, اپنی بیوی کو پال لیتا ہوں, اپنے بچوں کو پال لیتا ہوں, تو کبوتر ہے, تیتر بٹیر ہے تو, یہ تو تیتر بٹیر کا کام ہے. میں کسی کو ہم نہیں کرتا, میں کسی کو ہرٹ نہیں کرتا, میں کسی کو تکلیف, یہی کرتا ہے تیتر بٹیر, انہیں کس کو ستا رہا ہے؟ مسلمان ہے بھائی, اسلام کی دولت ہے, پہلے انسان ہے, انسان کے ساتھ مسلمان ہے. حضور نے فرمایا کہ سب کی فکر آپ کو کرنا پڑے گا. مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے, اسلام ذمہ داری کا دین ہے, مسئولیت کا دین ہے, رسپانسبلٹی کا دین ہے, ذمہ دار ہیں. اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کا نظم ہو رہا نہیں ہو رہا, دینی تعلیم کا, تربیت کا نظم ہو رہا نہیں ہو رہا, بچوں اور بچیوں کا گروتھ کس مینٹالٹی کے ساتھ ہے. آج رونا تو بہت ہے ہمارا اپنے اولاد کے بارے میں, اور کنسرن بھی بہت ہے, بہت پریشان ہے. ہر جگہ میں جہاں جانا ہوتا ہے سب سے زیادہ کوشچن اسی بات کے آتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد کا کیا ہوگا, ہماری جنریشن کا کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا, اور یہ بھی پتا ہے کہ کیا کرنا ہے, مگر آپ نہیں کر رہے ہیں. مسلمان بچوں اور بچوں میں ایک چیز ہونا ہے پہلے بنیادی طور پر, وہ یہ کہ نوجوان بچے میں فسق اور فجور کا رجحان نہیں ہونا, اور مسلمان بچی میں بغاوت اور ماں باپ کی مخالفت کا رجحان نہیں ہونا ہے. تو پھر آپ صحیح ڈگر پہ رہیں. اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی سا بھی ڈسٹرب ہوا, آپ کی اولاد, کسی کی اولاد گئی راستے سے, کیونکہ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ فرمایا کہ مسلمان بچیوں میں بغاوت آ جائے گی. صحابہ نے کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ بچی ماں باپ کی مخالفت کر رہی ہے؟ کیونکہ بچی کا جو کانسیپٹ تھا عربوں میں وہ کیسا تھا, انتہائی پریشانی والا تھا, وہ مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی, اس کو تو زندہ دفن کر دیتے تھے اسلام آنے سے پہلے. بغاوت آ جائے گی, ماں باپ کی نافرمانی آ جائے گی, مخالفت آ جائے گی, نہ خاندان کی پرواہ, نہ عزت کی پرواہ, نہ ناموس کی پرواہ, نہ ماں باپ کی خواہش کی پرواہ, نہ اس کا احترام کہ ان کی فیلنگ کیا ہے, ان کو اچھا لگ رہا کہ نہیں مجھے یہ اچھا لگ رہا میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں. ارے بغاوت, مسلم لڑکیوں میں بغاوت نہیں آنا. حضور نے فرمایا کہ تمہاری نوجوان بچیاں بغاوت پر آ جائیں گی, اور تمہارے نوجوان بچے فسق اور فجور پر آ جائیں گے, گناہ پر آ جائیں گے, کچھ بول نہیں سکتے, کس کے ساتھ اٹھ رہا, کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا, نیٹ کے اوپر کون سی ویب سائٹ پہ ہے, اور کیا دیکھ رہا کیا نہیں دیکھ رہا, کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, کس سے دوستی ہو رہی کس سے نہیں ہو رہی, کچھ کر ہی نہیں سکتے ماں باپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہاتھ سے نکلنے کا پہلا مرحلہ ڈن, دین نکلنے کا پہلا مرحلہ ڈن, ارتداد کا پہلا مرحلہ ڈن, پہلی سیڑھی آ گئی, اس کی فکر ہونا ہے. یہ کہاں ہوگا؟ یہ ان کو ماحول دینے سے ہوگا, انوائرمنٹ دینے سے ہوگا. یہ کہاں ہوگا؟ یہ ان کو علم دینے سے ہوگا. گھر میں بھی اس کا اہتمام ہونا, اور اپنے شہر میں بھی ہونا, اور ملک میں جہاں اس کا اہتمام ہو رہا اس کو پورا سپورٹ کرنا. ہاں بھائی ہم ساتھ ہیں آپ کے, آپ کام کرو, ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے, ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہونا ضروری ہے. اور عالم میں سب سے زیادہ اس بات کو اپریشیٹ کرنا کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم ہیں, اور جو اس میں تعاون ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے. اور انفرادی طور پر بات ختم کر رہا ہوں اپنی, کیونکہ اب یہ ٹاپک ہے بہت لمبا, اس میں گھنٹوں چاہیے. اب انفرادی انڈیویجولی جو ہے نا, جو کام کرنے کا ہے, حالات کیسے بھی ہوں, ایک ایک آدمی کو پکڑ کے اس کے گھر میں جلایا چکیوں نہ جا رہا ہو, اس کو گھر سے نکالا جا رہا ہو, اس کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو, اس کے سامنے اس کی عورتوں کا پیٹ چیر کے بچے نکالے جا رہے ہوں, ہوتا رہتا ہے نا, فسادات میں ہوتا ہے. مگر پھر بھی ایک ایک فرد کامیاب ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ وہ اپنے طور پر اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ صحیح رکھے, بندگی کا فرض ادا کرے, پوری بندگی کو پہچانے, بندگی کی ذمہ داری کو پہچانے. اس کا تعلق دین کے علم پر ہے, دین کی فہم پر ہے, دین کے مزاج پر ہے، دین کے ماحول پر ہے. مزاج اندر سے بننا 100% سرنڈر ہونے کا جذبہ، میں اللہ کا بندہ ہوں میرا کام سرنڈنگ ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میرا کام سرنڈنگ ہے. ہم سب حضور کے غلام ہیں، حضور کی امتی ہیں، مطلب حضور کے غلام ہیں، ہمیں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے. نبی کا امتی، نبی کی نہ چلائے اپنی چلائے، یہ بھائی یہ کیسا امتی ہوگا؟ نبی کا امتی ہے، ان سے اپنے کو ریلیٹڈ کر رہا ہے، کہتا ہے میں ان کا امتی ہوں، میں ان کو بھائی یہ امتی ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، اس کا نبی اس کا متبوع ہوتا ہے، وہ اس کی تربیت میں ہوتا ہے، اس کا نبی اس کا مربی ہوتا ہے، وہ اس کے زیر تزکیہ ہوتا ہے، اس کا نبی اس کا مزکی ہوتا ہے، وہ اس کی زیر تعلیم ہوتا ہے، اس کا نبی اس کا معلم ہوتا ہے، یہ متعلم ہوتا ہے، وہ مربی یہ مربع، وہ مزکی یہ مزکا، وہ متبوع یہ تابع. اپنی نہیں چلا سکتا نبی کا امتی ہو کے، جس کو اپنی چلانا ہے اس نے امتی ہونے کا مطلب نہیں سمجھا. اپنی مرضی کو ختم کر دینا اپنی زندگی کے ہر شعبے سے، کھانا پینا کمانا، خوشی غم، دوستی دشمنی، محبت نفرت، تعلقات اور تعلقات کا ختم کرنا، اور تہذیب کلچر تمدن ساری چیزوں میں، اور معاملات میں، آداب میں، ہیبٹس میں، اور دوسری اور چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سیکھنا ہے، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے میرے دوستو بھائیوں. تو افراد جب دین پر آتے ہیں، فرد جب دین پر آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا، بھلے سے پوری دنیا مصیبت کا گہوارہ کیوں نہ بن گئی ہو، فرد کامیاب ہوگا برابر، وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم سے بچے گا، وہ قبر کے عذاب سے بچے گا، وہ مصیبتوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات مرحمت فرما دے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور جو آدمی کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت اپنے کو اور اپنے بیوی بچوں کو نقصان پہنچا دیا، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کا عمل، اس کا آئیڈیا، اس کی اسٹریٹجی جو بھی ہے، قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اس بات کو فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں، نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں. کیسے انداز میں بات ہے، چونکہ نقصان کا ڈسکس ہوتا رہتا ہے لوگوں کے نقصانوں کا، آپ یہ فرما دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا نقصان یوم القیامہ، قیامت کے دن کیا. اور کیسا عجیب جملہ ہے، اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا، وہاں پہنچے کوئی تاریخ تربیت نہیں ہوئی تھی، نہ اللہ کو پہچانا، نہ نبی کو پہچانا، نہ اللہ کا حق پہچانا، نہ نبی کا حق پہچانا، نہ دین کی فکر کی. الا ذالک هو الخسران المبین، سن لو اس بات کو کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہے. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، سینڈوچ ہوں گی آگ کے، آگ کے بیچ میں سینڈوچ کی طرح ہوں گے. ذالک یخوف اللہ به عباده، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ پاک ڈراتا ہے اپنے بندوں کو. یا عبادی فتقون، میرے بندوں ڈر جاؤ. دیکھو یہ ڈرنے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں، ڈر جاؤ. میرے پاس آ کے نہیں بولنا تو غفور الرحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہاں اور تیرے کو کیا ملے گا، ہمارے کو سزا دے کے ہمارے بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال کے، یہ نہیں بولنا میرے پاس آ کے. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے پاس ایسا تاثر نہیں ہوتا، محبت میں مغلوب ہو جانا نہیں ہے میرے پاس. میرے دو فیس ہیں، دونوں پیج دیکھنا چاہیے تھا تم کو. میرا ایک پیج یہ ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میرا دوسرا پیج یہ ہے کہ میں بہت سخت سزا دیتا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میں سزا بہت سخت دینے والا ہوں. ایک ہی صفت نہیں ہے میرے پاس. اگر امریکہ کی حکومت خالی رحم کرنے پر، خالی مہربانی کرنے پر، خالی لوگوں کو جو ہے نا وظیفے دینے پر اور مختلف قسم کے اسٹامپ دینے پر، فوڈ اسٹامپ، اس پہ چلتی، اور اس کا جو ہے نا چوروں کو، ڈکیتوں کو، بے وصولی کرنے والوں کو، غداروں کو، بدماشوں کو، مرڈر کرنے والوں کو، ان لوگوں کو پکڑنے کے اوپر اور ان کی سزا دینے کے اوپر کسی کے نظام قابو میں نہیں ہے، تو وہ گورنمنٹ اچھی شمار ہو سکتی ہے؟ نہیں شمار ہو سکتی. یہاں پہ جب یہ لوگ مجرم کو پکڑنے کو آتے تو کیسا بال کی کال کھینچ لیتے. آئی آر ایس والے جب پہنچتے ہیں کسی کے پاس تو کیا کرتے ہیں؟ بال کی کھال کھینچ دیتے ہیں. حالانکہ بال میں کھال نہیں ہوتی لیکن مشہور ہے کہ بال میں کھال نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی چیر کے اس کے اندر کی سوراخ کر دینا. تو جتنا زیادہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا بہترین ہوگا مجرم کو پکڑنے میں, کرمنل کو پکڑنے میں, جرم مجرم کو پکڑنے میں, چوری کرنے والے کو, مرڈر کرنے والے کو, ریپ کرنے والے کو, بدتمیزی کرنے والے کو, بے وصولی کرنے والے کو, غدار کو, ٹیررسٹ کو پکڑنے میں جتنا مضبوط ہوگی جو گورنمنٹ, ظاہر ہے کہ یوں کہا جائے گا کہ بھائی واقعتاً یہ گورنمنٹ ہے. خالی وظیفے دے رہے ہیں, خالی پیسے بانٹ رہے ہیں اور جانے والا خالی چیکاں دے رہے ہیں, خالی فیسلٹیز دے رہے ہیں, روڈا بنا رہے ہیں, لیٹاں چالو کر دی اچھی اور جانے والا پانی آپ کو پہنچا دیے, اچھی حکومت ایسی تھوڑی اچھی حکومت بنتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خالی وہی سسٹم ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر اللہ پاک کی خدائی کتنی کمزور ہو جاتی. اس لیے فرمایا نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم, میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرتا ہوں, بہت رحم کرتا ہوں, یہ بھی بتا دو کہ میں بہت سخت سزا دیتا ہوں. تو سزا کا سسٹم بھی اتنا ہی اللہ پاک کے پاس. تو خسارہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ یہیں کام کرنا ہے. یہ دو اصول ہیں, میں نے اسی وجہ سے دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. حق تعالی شانہ ان پر غور کرنے, ان کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کی نعمت پر جمنا اور اسلام کی نعمت کو باقی رکھنا اور اسلام اور ایمان کی نعمت کے تقاضوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ کر اجتماعی طور پر ان تقاضوں کی ذمہ داری میں حصہ لینا, خود سے پورا کرنا اور اپنی اولاد کی بھی اس بارے میں فکر کرنا, اور انفرادی طور پر اپنی اور اپنے اولاد کی زندگیوں کے اندر ایمان اور اسلام کو لانا, چاہے کسی ملک میں ہوں, چاہے کسی کنٹری میں ہوں, چاہے کسی کنڈیشن میں ہوں, لیگل ہوں, انلیگل ہوں, جاب پر ہوں, جاب لیس ہوں, ریٹائرڈ ہوں, زیادہ امیر ہوں, کم امیر ہوں, غریب ہوں, کچھ بھی ہوں, لیکن دین پر ایک آدمی ہے, مزے میں ہوں, حیات طیبہ اس کو حاصل ہے. اور یہ نعمت ہمارے پاس بھی ہونا ہے اور یہ نعمت پورے انسانوں میں بانٹنا ہے. میرے دوستو, ہم لوگ بہت پریشانی میں اس معنی میں بھی ہیں کہ ہم مرعوب ہو گئے اور ہمارے پاس جو چیز بڑی تھی وہ ہمیں نہیں پتا ہے. ہم یہاں جتنا لینے کے لیے آئے ہیں اس سے زیادہ دے سکتے ہیں, ان کی دنیا سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کے ایجوکیشن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ ہمیں ایجوکیشن کی سہولت دے رہے ہیں, یہ ہمیں دنیا کی فیسلٹیز دے رہے ہیں, جاب ہمیں دے رہے ہیں, ہم ڈالروں میں کماتے ہیں اور پاکستانی اور انڈین کرنسی کے اندر جب اس کو کنورٹ کرتے ہیں برکت ہی برکت ہے, ماشاء اللہ ہی ماشاء اللہ ہے, ان سے ہم دنیا لے رہے ہیں. تو ان کو دین دینا ہے, امانت دینی ہے جو ان کی ہمارے پاس ہے. وہ چیز ایسی ہے کہ ہمارے بھی کام کی اور ان کے بھی کام کی, ہم بھی اتنے ہی محتاج ہیں, یہ بھی اتنے ہی محتاج ہیں. ہم تو اس فریضے کو ادا کرنا ہے, اصل محبت سے, شفقت سے, پیار سے منتقل کرنا ہے اس امانت کو ان لوگوں میں. اس وجہ سے ہم یہاں پر ہیں. اس ملک میں ہونے کا خاص تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس انسانیت کو بھی اس امانت سے, اس نعمت سے واقف کرا کے ان کو اس کا حامل بنانا ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے. اور یہ جب ہم ان کو دیں گے, جو کچھ ہم ان سے لیں گے اس سے بڑا ہوگا, یہ اس سے بڑا ہوگا. بھائی کسی کی آپ دنیا لیے لیکن اس کو دین دیے, بہت بڑی بات ہوگی نا. اس کو جہنم سے بچا دیے, اس کو جنت میں پہنچنے کا سامان ہو گیا, اللہ کو راضی کرنے کا سامان اس کے پاس ہو گیا, اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی. جو ہمارے پاس ہے ہمیں نہیں پتا, ہم مرعوب ہیں, ہم مفلس ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اماں مسلمانوں کے پاس, ارے مسلمانوں کے پاس وحی محفوظ ہے, آسمانی علم محفوظ ہے, آسمانی کتاب محفوظ ہے, کوئی مذہب محفوظ نہیں ہے, کوئی وحی محفوظ نہیں ہے, کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے, کوئی آسمانی دین محفوظ اور سیکیور نہیں, محفوظ نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے اس کا کہ اس میں آسمانی کون سا ہے, غیر آسمانی کون سا ہے, اتنا مل گیا ہے, مکس اپ ہو گیا ہے, تحریف ہو گئی ہے, غیر محفوظ ہے. کیونکہ حفاظت کا ویسا نظم امتوں نے کیا ہی نہیں جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مسلمانوں سے کروایا, کہ کوئی لفظ نہیں بدلا, کوئی حرف نہیں بدلا, وہی کا وہی صحیح ہے. لیکن آسمانی کتابیں جو اس سے پہلے کی ہیں وہ آسمانی کتابیں, مطلب ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ انجیل آسمانی کتاب, تورات آسمانی کتاب, زبور آسمانی کتاب, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ اور جناب جتنے بھی صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائے وہ سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. مگر وہ سب کہاں ہیں, وہ سب کون سے ہیں, موجودہ انجیل میں کتنا ہے وہ, اور کہاں کہاں پر ہے, اور کس کس طرح سے, کچھ نہیں پتا. ان کو بھی نہیں پتا, ہم کو بھی نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, انسانیت کو پتہ ہی نہیں ہے. محفوظ دین ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے. اسی لیے دین ایک ایسا پہلوان ہے، اسلام ایک ایسا پہلوان ہے کہ اکھاڑے میں اکیلا ہے، وہ کوئی اس کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو کھڑے ہونے کا مقامی پیر ہی حاصل نہیں ہے، اس کو کس بیس پہ کھڑا ہے نہیں. وہ جب بابری مسجد کا قضیہ چلا تھا، رام مندر کا مسئلہ، رام کی پیدائش کا، تو مسلمانوں کی طرف سے یہی کوشچن ہوا ان لوگوں سے کہ بھائی تم اپنے مذہب کی بنیاد تو بتاؤ کہ ہے کیا، کس بات پہ تمہارا بلیو ہے، اس کی سند کیا ہے، رام کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. کچھ نہیں پتا ہے. کہنے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدے کے واسطے کوئی ثبوت نہیں چاہیے. اور اسلام کہتا ہے کہ عقیدے کے واسطے سب سے زیادہ ثبوت چاہیے. یہ اسلام میں غیر اسلام میں فرق ہے. عقیدے میں سب سے پاورفل ثبوت چاہیے. مسئلے میں جتنا پروف چاہیے ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ عقیدے میں چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے مسئلوں والی جو حدیثیں ہوتے ہیں اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہوگا، عقیدے کے واسطے اس سے زیادہ طاقت والی چیز چاہیے ہوتی ہے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے. حق تعالی شانہ ہمیں دین پر عمل کرنے، دین کو سمجھنے، دین کو سپورٹ کرنے، اور دین کی محنت کرنے، دین کے لیے جان و مال لگانے، اور ان دونوں چیزوں سے حق تعالی شانہ کا قرب اور نزدیکی اور رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ دین کی اور اسلام کی اس نعمت کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اے مولا اس کی ذمہ داریوں کو، اس کے فرائض کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا سمجھنا توفیق عطا فرمائیے، اس پر عمل کرنے کی. اے اللہ دین کا علم زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. ہماری اولاد کو دین کے علم سے آشنا فرمائیے، اس کے عمل سے آشنا فرما دیجئے، بری صحبتوں اور بری عادتوں سے بچا لیجئے. اے مولا کریم ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، گھروں کی زندگیوں کے اندر یا اللہ خوشحالی خوشی نصیب فرمائیے، اور پریشانیوں سے نجات اور حفاظت پر رحمت فرمائیے. اے اللہ ہمارا رزق میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے. ہمیں جو بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں، ان کو شفا نصیب فرمائیے، اور جو جس طرح کی ذہنی پریشانی میں، الجھن میں، دل کی تکلیف میں ہیں، اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجئے. یا اللہ دنیا کی سعادت بھی نصیب فرمائیے، آخرت کی سعادت بھی نصیب فرمائیے. دنیا اور آخرت کا خیر ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائیے. دنیا اور آخرت کے شر سے ہم تمام کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے، اپنے کرم سے اس کو نصیب فرما دیجئے. اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ حفاظت، ہماری حفاظت فرمائیے. دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ محیا اور ممات کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. جتنے فتنے ہیں یا اللہ، جتنے آپ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، جتنے ایمان کو خراب کرنے والی باتیں ہیں، اعمال ہیں، اے اللہ عقائد ہیں، افکار ہیں، مولا ان تمام سے ہماری، ہماری اولادوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اس ملک میں یا اللہ مسلمانوں کی نفرت کو محبت سے بدل دیجئے. مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت پائی جاتی ہے، اے اللہ اس کو محبت سے بدل دیجئے. جو بدگمان ہو گئے ہیں، بدگمانی ان کے اندر آ گئی ہے، اے اللہ ان کو حسن ظن اور عقیدت کے ساتھ مبدل فرما دیجئے. اے مولا کریم جو امانت مسلمانوں کے پاس ہے، اس امانت کو اپنے برادران ملک تک پہنچانے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کی محنت کرنا، اس کی محنت کرنے والوں کو تیار کرنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو اس کی سعادت میسر فرما دیجئے. کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمدللہ.